بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ناول چاہے بابل جس کے مصنف ہے قمر اجنالوی آپ کے خدمت میں مرتبہ آڈیو لائبریری کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتب کی معلومات یا ریکارڈنگز کے لیے رابطہ کیجیے ہمارے نمبر 03212138225 پر یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org qurtaba.org. اب ہم سنیں گے اس ناول کا پارٹ 1. بابر خداوند کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا جس نے ساری دنیا کو متوالا کیا. قوموں نے اس کی مے پی اس لیے وہ دیوانہ ہیں. عہد نامہ قدیم کتاب یرمیہ باب 51 نشان 7. اس تاریخی کتاب کو اپنے غیر معروف دوست رشید کمبوہ میاں چنو کے نام مانون کرتا ہوں جنہوں نے اس تحریر سے عشق کیا. قمر اجنالوی. چاہے بابل دنیا کی سب سے بڑی داستان عشق. ایک سچا تاریخی ناول. تاریخی ناول ہر زبان میں مدتوں سے لکھے جا رہے ہیں مگر ان ناولوں کی غالب اکثریت صدی دو صدی یا زیادہ سے زیادہ 5-7 صدی قبل کی تاریخ سے متعلق ہوتی ہے. کسی نے بہت تیر مارا تو 1000 برس پیچھے چلا گیا. یہ حوصلہ قمر اجنالوی ہی کا تھا کہ وہ آج سے قریب قریب 2500 سال پرانی تاریخ کے دھندکوں میں اتر گیا اور ایک ایسے عہد کو اپنا حیرت انگیز ناول کے لیے منتخب کیا جس کے بارے میں معلومات بہت محدود ہیں. البتہ روایات بے شمار ہیں. قمر اجنالوی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جب تاریخ کا کوئی بھی دور اپنے ناول میں لاتا ہے تو پوری فنکارانہ دیانتداری کے ساتھ ہر ممکن حد تک سچ بولتا ہے. جبکہ کم سے کم اردو ناول کے تاریخی ناولوں کا الا ماشاء اللہ طریقہ کار یہ ہے کہ تاریخ کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے اور اتنی مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے مبالغے کے ان پہاڑوں کی باقاعدگی کھدائی کرنی پڑتی ہے. ان ناولوں میں ایک ہیرو 100 دشمنوں کو تحت کرتا ہوا نکلتا چلا جاتا ہے. یہ بہت کم سوچا جاتا ہے کہ یہ ہیرو بھی انسان ہے اور اسے خوارق میں مبتلا کرنا نہیں چاہیے ورنہ اس کے کردار کی ایسی شکل نکل آئے گی جیسے کوئی بڑھیا جوانوں سا میک اپ کر کے اینٹتی پھرے. قمر اجنالوی نے زمین میں بہت احتیاط برتی ہے اور یوں اس کا یہ تاریخی ناول ہمارے یہاں کے فیشنیبل تاریخی ناولوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ سچا اور حقیقت پسندانہ معلوم ہوتا ہے. بابل اس ناول کا مرکز و محور ہے. یہ اپنے دور میں دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا. پھر تباہی و بربادی کی زد میں آیا اور یوں آیا کہ صفائے ہستی پر اس کا کوئی نشان تک باقی نہ رہا. نتیجتاً قمر اجنالوی کے سامنے بابل کے کھنڈر بھی نہ تھے جن پر وہ اپنی تخلیق کی صلاحیتوں سے ایوان تعمیر کر سکے اور ان ایوانوں بازاروں موبدوں اور گلیوں میں اپنے ناولوں کے کرداروں کو متحرک کر سکے. بنیادی معلومات کی اس شدید ترین کمی نے قمر کو مجبور کر دیا کہ وہ دنیا بھر کے علوم و فنون کتب تاریخ آثار اور آثار قدیمہ وغیرہ کو کھنگال کر ڈالے. چنانچہ صرف اس ایک ناول کی سچائی اور حقیقت سے قریب تر لانے کے لیے اس نے ہزاروں کتب کا مطالعہ کیا اور یوں بابل اور تہذیب بابل کے بارے میں اتنی معلومات جمع کر لیں کہ شاید ہی کسی ناول نویس نے اپنے موضوع سے متعلق اتنی محنت شاقہ سے کام لیا ہوگا. میں نے جب چاہے بابل کے بعض حصوں پر برجستہ نظر ڈالی تو مجھے محسوس ہوا کہ قمر نے اپنے حاصل مطالعہ کو نہایت ہی سلیقے اور کرینے کے ساتھ ناول میں چھپایا ہے. قمر کے اس طرز عمل میں اتنی بے ساختگی ہے کہ آوارد کا کہیں گمان بھی نہیں ہوتا. پھر یہ تاثر کہیں بھی نہیں ملتا کہ خومخواہ اپنی علمیت بگاڑ رہا ہے اور اپنے قارئین کو کہانی سنانے کے بجائے ان پر روب گانٹھے جا رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو اس ناول کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسا لگا کہ جیسے آج سے 2500 برس پہلے ایک تخلیق کار قمر کے روپ میں واپس آ کر اپنے آنکھوں سے دیکھے حالات اور اپنے بڑھتے ہوئے کرداروں سے باتیں کر رہا ہے جن میں تکلف نام کا بھی نہیں ہے. حقائق کا ایک مفاصل چشمہ ہے جو ہموار رفتار کے ساتھ بہا چلا جا رہا ہے. اس موضوع کے ناول کے لیے وہ زبان و انداز مناسب نہیں ہو سکتے جن میں آج کل کے حقیقت پسندانہ یا علامت پسندانہ یا تجرید پسندانہ ناول لکھے جا رہے ہیں. اس موضوع کے لیے تو بابل کے میناروں اور برجوں کی سی پرشکوہ زبان چاہیے تھی اور وہاں کے ایوانوں کے حسن و ترتیب کا سارا اسلوب چاہیے تھا. قمر نے اپنے ناول کے خاص موضوع کہ اس فطری مطالبے کو کمال نفاست اور قدرت سے پورا کیا. اس ناول کا صرف ایک ہی جملہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ کہ اس دور کے کسی واقعے کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ جب دیوتاؤں اور دیویوں، کاہنوں اور قصبیوں کا سکہ چلتا تھا، جب انسان اپنی شناخت کے عمل میں مصروف رہتا تھا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ قمر کے ناول کے ہر صفحے پر جو فضا قائم کی گئی ہے، اس کے گرد و پیش کی جو طلسم کاری ہے، وہ ایک بڑے فنکار ہی کر سکتا ہے۔ اگر یہ فضا قائم نہ ہوتی تو بابل کا یہ رومان زمین پر قدم نہ کھڑا کر سکتا تھا۔ اس فضا آفرینی سے قمر نے اس مفہوم کے اظہار میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو وہ اپنی کاری تک پہنچانا چاہتا ہے۔ مصنف جگہ جگہ ان کتابوں کے حوالے دیتا چلا گیا جن سے اس نے بابل کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ یوں یہ ناول ایک طرح کا حوال جاتی ذخیرہ بھی بن جاتا ہے، جن اصحاب کو بابل کی قدیم تاریخ اور دیگر تفاصیل کو کھوج نکالنے کا شوق ہو، وہ قمر کے دیے ہوئے ان حوالوں تک پہنچ کر در حقیقت اس کے دور کے معنی ماخذ تک پہنچ سکتے ہیں۔ بابل کا یہ وہ دور تھا جب قصبیاں دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے معبدوں میں ان کے بتوں کے سامنے ننگا ناچا کرتی تھی، ان بتوں کے سائے میں کھلم کھلا اپنی عصمتوں کا نیلام کیا کرتی تھی۔ ظاہر ہے اس طرح کے ناول میں اریا نگاری کی بڑی گنجائش ہے، مگر قمر ان نازک اور خطرناک مقامات سے بے داغ انداز میں گزرتا چلا گیا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس نے اریا مناظر سے قطع نظر کر لیا ہو، مگر ان مناظر کو ایک ذمہ دار مورخ فنکار کی طرح پیش کر دیا۔ مگر کسی بھی مقام پر اپنے منصب سے دستکش نہیں ہوا کہ وہ اپنے معاشرے کا ذمہ دار فرد ہے اور اپنے اثر کے سامنے جواب دہ ہے۔ بابل کے موضوع پر ناول لکھنے کے لیے یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں چاہے بابل اردو کی تاریخی ناولوں کے ذخیرے میں ایک اہم اور بہت روشن اضافہ ہے۔ اہم اس لیے کہ اس موضوع پر یہ پہلا ناول ہے جو معلومہ تاریخ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے لکھا گیا ہے، اور روشن اس لیے کہ یہ ناول آئندہ تاریخی ناول نگاروں کے نظریہ و اسلوب میں ایک مثبت انقلاب برپا کرنے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ احمد عظیم قاسمی، 20 مارچ 1985، لاہور۔ ابتدائیہ۔ اے اقوام عالم، اے روئے زمین پہ بسنے والے لوگوں، ذرا کان لگا کر اور دھیان سے سنو، یہ دیوتاؤں کے شہر بابل کی داستان ہے۔ عروس البلاد بابل، شہروں کی دلہن بابل، اس و جمال کی سرزمین جسے فحاشہ اقوام کا الہامی لقب دیا گیا۔ یہ دجلہ و فرات کے دوابا عراق کی لذت آفرین اور عشق انگیز کہانی ہیں، جہاں مورخ کالدیا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور عبرانی صحائف میں قصدیوں کا ملک کرا دیتے ہیں۔ آج کالدیا صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو چکا ہے اور فقط بابل کے کھنڈر اونچے اونچے ٹیلوں کا ایک ڈھیر ہے جہاں ماضی کی ویرانیاں بستی ہیں، لیکن 6ویں صدی سے قبل کالدیا ایک طاقتور ملک اور بابل دنیا کا عظیم شہر تھا، جس کی عظمت و جبروت اقبال مندی اسلام پرستی کی مثال کرہ ارض پر کہیں نہیں ملتی تھی۔ اس سرزمین پر یکے بعد دیگرے سمیری، اموری، ہٹی، اشوری اور کالدانی تہذیبوں کے چراغ روشن ہوئے۔ اسی شہر عجائبات کی عظیم و رفت دیواروں پر نمرود، حمورابی، یوسفیز، ملکہ سمیر امیس، سارگن اور بخت مصر جیسے جابر و قاہر حکمرانوں نے اپنی فتوحات کی اور ذاتی عظمت کی کارنامے کندہ کرائے۔ اسی دوابہ عراق سے نکل کر کالدانی لشکروں نے نہ صرف عراق عجم، آرمینیا، شام، لبنان، فلسطین اور ارض حجاز کو رون ڈالا، بلکہ مشرق وسطی کی حکمرانی کا تاج بھی اپنے سر پر رکھ لیا۔ عظیم بابل لاکھوں انسانوں کا شہر، جس کے سامنے نینوا اور ممفس کی رونقیں ہیج ہو جاتی تھیں، اپنے سربفلک مخروطی میناروں، کوہ وقار عمارتوں، معلق باغوں، اونچے اونچے مندروں، محیط سنم کداؤں اور بلند فصیلوں کی وجہ سے عجائبات عالم کا مرکز اور سحر و تلسمات کا معمبہ اعظم سمجھا جاتا تھا، جس کے ماہرین علمیات، ساحر اور جادوگر تصفیہ خیال تخلیق روح میں اپنی نظیر ڈال رکھتے تھے، جہاں ستاروں کی گردش و رفتار، حساب دانوں، برج و سماوا کے ماہروں، اسرار و غرب کے پیچیدہ اور کشیدہ منازلوں کے رہنماؤں نے ستاروں کے تصرفات روحانی کے رمز دریافت کیے تھے، جہاں بت پرستی انسان کی تہذیب اور دیوی دیوتاؤں کے فرضی وصل اختلاط کی شہوت انگیز ریزی مذہب کا جزو بن گئی تھی، جس کی کنواریاں اور پیاریاں مندروں میں سرتپا برہنہ ہو کر دیوتاؤں کے حضور رقص اریاں پیش کرتی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ دیوی دیوتاؤں کائنات کے نادیدہ گوشوں میں چھپ کر ان کے برہنہ جسم کے نشیب و فراز اور رقص کے بھاؤ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور پھر ان کی دلی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اسی بابل، اسی وادی لذت و عیش کا سراپا ہے جو مملکت و خاتون کہلاتی، اور دیوتاؤں کی محبوبہ سمجھی جاتی، جس کی کنواریاں محض دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی دو شیزگی لٹا دیتی، کیونکہ کنوارا پن ایک ایسا سرمایہ جمال تھا جسے لٹتے دیکھ کر دیوی خوش ہو جاتی۔ یہ کالدانیوں کی عظمت و شوکت کی تاریخ بھی ہے اور باب القدین اسلام کی حکایت تھی، ہاروت و ماروت کی عجیب و غریب کہانی بھی ہے اور دنیا کی عظیم داستان عشق بھی، جس سے بڑا اور انوکھا حیرت انگیز سانحہ محبت کی تاریخ میں آج تک رونما نہیں ہوا۔ یہ عظیم مملکت کالدیا کے خلاف دنیا کے پہلے کسرا قورش کی یلغار اور یہودیوں کی خفیہ سرگرمیوں کی ایک روداد ہے، جو ان دنوں بابل میں غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بابل سحر و تلسمات کی دنیا، گناہ و لذت کی بھٹی، خوابوں کی حسینہ، مندروں کی دیوداسی، قوموں کی ملکہ، شہروں کی دلہن، جو حشمت و دولت کا عروسی جوڑا زیب تن کی اقبال کی بلندیوں پر محو نشاط تھی، یک لخت ان بلندیوں سے گری اور اس کے حسن و جمال کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ اس کی کلائیوں کے گجرے ٹوٹ کر بکھر گئے، چہرے کے خوشنما رنگ کے نقاب نوچ لیے گئے اور حسین بدن سے عروسی چادر کھینچ لی گئی۔ ہاں، اسی طرح ہوا جیسے یسایہ نبی نے بہت عرصے قبل اس بارے میں کہا تھا، اے کماری دختر بابل، اتر آ اور خاک پر بیٹھ۔ اے قصدیوں کی دختر، تو بے تخت زمین پر بیٹھ، کیونکہ اب تو نرم انداز اور نازنین نہیں کہلائے گی۔ چکی لے، آٹا پیس، اپنا نقاب اتار، دامن سمیٹ لے، ننگی ٹانگ لے، ندیوں کو عبور کر، تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا، بلکہ تیرا ستر بھی دیکھا جائے گا۔ اے قصدیوں کی بیٹی، چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو، کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہیں کہلائے گی۔ اور بابل، جو مملکتوں کی حشمت اور قصدیوں کی بزرگی کی رونق ہے، صدوم اور امارہ کی مانند ہو جائے گا، جن کو خدا نے الٹ دیا اور وہ اب تک آباد نہ ہوں گی، اور پشت در پشت ان میں کوئی نہ بسے گا۔ وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے، وہاں گڈریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے، اور پروین کے خونخوار درندے وہاں بیٹھیں گے، ان کے گھروں میں الو بھرے ہوں گے، وہاں شتر مرغ بسیں گے اور چھگمانس وہاں ناچیں گے، اور گیدڑ ان کے عالیشان مکانوں میں، بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے۔ قوموں میں اعلان کر دو، اشتہار دو، جھنڈا کھڑا کرو، منادی کرا دو، یہ پوشیدہ نہ رکھو، کہہ دو کہ بابل لے گیا اور بیل رسوا ہوا، مردوک سر اسیما ہوا اور اس کے بت خدل ہوئے، اس کی مورتیں توڑ دی گئیں۔ تو یہ اسی بابل اور بابل کے انہی دیوتاؤں، مندروں، شاہی ایوانوں، بازاروں، دیوسوں کے حجروں اور ایش قدوں کی کہانی ہے، جو آج تیوندے زمین ہو چکے ہیں، لیکن اڑھائی ہزار سال قبل مسیح لاکھوں دلوں کی دھڑکت تھی۔ حاشیہ، احدامہ قدیم، کتاب یسا، باب 47، نمبر 2، کتاب یرمیہ، باب 50۔ ماضی کی تاریخ میں بابل سے بڑا کوئی شہر نظر نہیں آتا، جس کی آبادی 60 لاکھ انسانوں پر مشتمل تھی، اور گزرات پر بابل کی اس داستان عشق سے بڑی محبت کی کوئی اور دوسری کہانی دکھائی نہیں دیتی، جس نے انسان کے ذوق جمال کی رہنمائی کی۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے شہر اسنام بابل کی روداد جمال ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی داستان محبت ہے، جو سرتپا جمال عورت اور ایک سراپا عشق نوجوانوں کے عجیب و غریب ٹکراؤ سے پیدا ہوئی اور محبت کی تاریخ بن گئی۔ جب زمین اور آسمان گلے ملتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے، مگر جب حسن و عشق بہم ٹکراتے ہیں تو ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ اسی صبح محبت اور شام زندگی کی کہانی ہے، جس سے دنیا کی ہولناک ترین عقوبت گاہ چاہے بابل کے اندھیروں میں جنم لیا۔ نمبر 1، بابل کا غیب دان۔ بابل کا دانائے غیب اور کالدیا کے سب سے بڑے معبود بل مردوک کے موروثی جانشینوں اور عظیم کاہنوں کی مجلس قومی کے روحانی پیشوا گوما، جس کی پوری حکمت باتیں سننے کے لیے لوگ اکثر گوش پر آواز رہتے تھے، یکلخت قوت گویائی سے محروم ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر ناقابل فہم سکوت کی مہر لگ گئی۔ شروع میں لوگوں نے یہی سمجھا کہ مقدس گوما نے ایرانی حملے کے خلاف دیوتاؤں کے غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے چپ کر روزہ رکھا، کیونکہ فارس کے حقا منشی خاندان کا بادشاہ کوارش کالدیا کی سرحدی ریاستوں کو فتح کرتا ہوا بابل پر چڑھایا تھا، اور دیوتاؤں کے اس شہر میں زندگی کی سرمستیاں مان پڑ گئی تھیں۔ لیکن جب مقدس گوما کی پرسرار خاموشی طویل ہوتی چلی گئی، لوگوں میں تشویش بھی بڑھ گئی۔ آخر موبد اشترا کے کاہن اعظم اشمیدی نے یہ اعلان کرا کہ اہل بابل کو محو حیرت کر دیا کہ فرات کا دانائے راز اب کبھی کلام نہ کر سکے گا، کیونکہ وہ نقص سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ انتہائی تعجب انگیز اور لرزہ خیز سانحہ تھا جس نے پورے ملک میں اضطراب اور انجو علم کی لہر کو دوڑا دیا۔ گوا کے عقیدت مند بڑے افسردہ تھے، عام لوگ حیران و پریشان، کیونکہ آج تک ایسی عجیب اور انہونی بات دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ ایک بھلے چنگے چلتے پھرتے ہنستے بولتے آدمی کی زبان اچانک کیسے بند ہو گئی، اور پھر گویائی لوٹنے کی کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ حاشیہ، بابل کے دین اسلام میں بل سورج کا مظہر اور حیات و موت کی قوتوں کا سرچشمہ تھا، مردوک زمین پر انسان کی تخلیق کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے انضمام میں بل مردوک کا ظہور ہوا جس میں دونوں کی طاقتیں جمع ہو گئی تھیں۔ تنمیات بابل، مقدس گوما بابل کا روحانی پیشوا ہی نہیں بلکہ علم فلکیات کے مشہور مصری حکیم انوفس کا شاگرد اور اس کے بعد نجوم کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ یہ فضیلت بھی اسی کو حاصل تھی کہ وہ راتوں کو بل مردوک کی رفیع و عظیم ہیکل زیگورات کی ساتویں منزل پر بیٹھ کر آسمان کا مشاہدہ کرتا، ستاروں کے روحانی تصرفات کا جائزہ لیتا، غیب کی باتیں بتاتا اور مستقبل کی خبریں دیتا تھا۔ مگر وہ خود ایک ایسی خبر بن گیا تھا کہ جس نے دلوں کا سکون چھین لیا تھا۔ بابل میں ہر طرف اس کی خاموشی پر چمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ دانائے غیب کی صرف گویائی سلب نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ ہیکل بل کی بلند ترین رصدگاہ کو چھوڑ کر، جسے منارہ بابل بھی کہتے تھے، بیرونی فصلی ایموگوربل کے باب علیحا کی دیوڑی میں ایک چبوترے پر آ بیٹھا تھا، جہاں فرات کی دریائے بندرگاہ پر آنے جانے والے مسافروں، تاجروں، آتیوں، عاشق مزاج نوجوانوں کا میلہ سا لگا رہتا تھا، کیونکہ کسبیاں بھی عموماً بندرگاہ پر ہی گاہک تلاش کرتی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ محروم نطق گوما وہاں گمسم اور مہر بالب بیٹھا آنے جانے والوں کو یوں گھورتا جیسے کسی کی آمد کا منتظر اور کسی کا متلاشی ہو، لیکن کوئی نہ جانتا تھا کہ اسے کس کی تلاش تھی، وہ کسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے ہر وقت حیرت سے جھانکتی اور صورت پر دیوانگی برستی۔ وہ دیکھتا لیکن بولتا نہیں، سنتا مگر جواب نہ دیتا۔ اس کی خاموشی سربستہ اور کسی آنے والے عذاب کا غیبی اشارہ سمجھی جا رہی تھی۔ ہیکل بد مردوک کے کاہنوں، موبدوں کے پروہتوں، مندروں کے پجاریوں کے دیوتاؤں کے حضور بخور رات جلائے جائے کہ بابل پر آنے والی مصیبت ٹل جائے۔ کوما کے شاگردوں، عقیدت مندوں نے بل مردوک کے علاوہ رب شماس، اشتر، ننمخ، پراتو، تصیب، نسورک، مرقال، اشترار اور انیل جیسے دیوی دیوتاؤں اور اہلوں سے التجائیں کہیں کہ کہیں اگر کسی مخفی طاقت نے ان کے ساتھ کی گویائی چھین لی ہے تو دیوتا اپنے کرم سے اسے واپس کر دیں، لیکن یہ التجائیں قبول نہ ہو سکی۔ مزار عشرت کی قصبیوں اور سنم کناؤں کی دیوداسیوں نے دعائیہ رس کیے، لیکن دیوتاؤں کے بہرے کانوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حاشیہ نمبر ایک، چھٹی صدی قبل مسیح جب یونان کا دانشور فیثاغورس علوم مخفی کی تحصیل کے لیے مصر پہنچا تو متعصب مصری منجموں نے اسے کچھ بتانے سے انکار کر دیا، لیکن ہیلوپولس اینوس شمس کے منجم انوفس نے اسے یہ مخفی علم سکھایا، جس پر وہ مصری پروہت انوفس کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہ مصر سے بھاگ کر بابل آ گیا، جہاں منارہ بابل کی رصدگاہ میں بیٹھ کر کالدانی عالموں کو علم نجوم سکھاتا رہا۔ جرمن محقق پروفیسر جارج ایبرس، روبا قمر کی کماریوں، روبا زہرہ کی پیاریاں، قیمتی ہدیے اور دیویاؤں کے تبرکات لے کر حاضر ہوئے، مگر بزرگ گوما کے ہاتھوں کی مہر سکوت نہ توڑ سکی۔ باغات معلقہ کی سب سے حسین، سب سے با اثر شہزادی شمورہ خود پرست احوال کو آئی، پھر بھی دانائے فرات کی زبان نہ کھل سکی۔ شاہ غیب بنو نید نے، جو اکثر آثار قدیمہ کے نوادرات میں گم رہتا تھا، شاہی محل سے شاز و نادر ہی باہر نکلتا تھا، اپنے خاص قاصد بھیج کر دولت کالدیہ کے غیبدان کی خیریت طلب کی اور اچانک سکوت کی وجہ پوچھی، لیکن بادشاہ بھی جواب سے محروم رہا۔ فرزند بنو نید ولی عہد بلاشاہ راز نے، جو بادشاہ کے ایام اعتکاف اور روپوشی میں دربار لگاتا تخت اسور پر بیٹھا اور شاہ حاضر کہلاتا تھا، پیغام بھیجا کہ اگر وہ بیمار ہے تو علاج کے لیے شاہی طبیب حاضر ہیں، کوئی خاص مدعا ہے تو بیان کرے سے پورا کر دیا جائے گا۔ مگر وہاں تو ہر سوال کے جواب میں ایک ہی خاموشی، اور یہی خاموشی ایک معمہ تھی۔ بابل اگر طلسمات اور عجائبات کا شہر تھا تو اس کے پیکر میں دوڑتی ہوئی روح فرات کا نام گما تھا. اس لیے جب اس کی قوت گویائی سلب ہوئی تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا جیسے لاکھوں باشندوں کا شہر بابل حکمت و دانش سے محروم ہو گیا ہو. دربار اسا گیلا کے واقع نویسوں نے مٹی کی تختیوں پر یہ خبر لکھ کر میخنی میں یوں رقم کی. ماہ کیسلیو کی پہلی تاریخ کو مقدس گوما نے چپ کر روزہ رکھا اور ہیکل مردو کی رسدگاہ سے نکل کر بیرونی فصیل ایما گوربل کے باب علیحا پر آ بیٹھا. موبد استرا کے کاہن اشمیدی نے ولی عہد کو بتایا کہ دیوتاؤں نے گوما کی قوت گفتار کو چھین لیا ہے اور اسے قوت گفتار سے محروم کر دیا ہے. لیکن موبد آکور کے کاہن اعظم ذریعہ اس مسئلے پر خاموش رہے اور کوئی رائے دینے سے معذوری ظاہر کرتے رہے. بابل کی تاریخ میں یہ واقعہ ایرانیوں کے حملے سے زیادہ تشویش انگیز خیال کیا جاتا ہے جس نے لوگوں کو ہراساں کر دیا ہے. ایرانیوں کا حملہ کالدانی تاریخ کا سب سے اہم اور خطرناک واقعہ تھا. کورش حقہ منشی جو فارس، عراق، عجم، آرمینیا، باختر یا اناطولیا اور ہندوستان کے بعد شمالی علاقے فتح کر کے شہنشاہ اور کسرا بن گیا تھا. حاشیہ مصریوں کے خط تصویری ہیرو غلافی کے مقابلے میں سمیریوں نے خط مثلث یا خط میخنی ایجاد کیا جو بہت مشکل تھا. اس کے باوجود سمیری، کالدانی، شامی، اہل فارس یہی خط استعمال کرتے. نمونہ یہ ہے کتب بے ستون سے ماخوذ اس ایران نامہ مصنفہ مرزا عباس علی شوستری. جب 540 قبل مسیح مشرق کی مہم سے لوٹا تو بعض سرداروں کے مشورے پر اس نے سلطنت کالدیا پر حملہ کیا. کالدانی اور شامی لشکروں کو شکست دیتا ہوا بابل پر چڑھایا. لیکن بابل کی نیرنگ زمانہ عجوبہ عالم فصیر کو سر کرنا قوت انسانی سے بعید تھا جسے لوگ ایمو گوربیل یعنی دیوتاؤں کی دیوار کہتے تھے. ایمو گوربیل 350 فٹ اونچی، 87 فٹ چوڑی، جس کی بلند و بالا سطح پر کئی رتھ پہلو بپہلو دوڑتے تھے. اس فصیل کا محیط 60 میل تھا جس کا ہر طول اور عرض 15 میل کا تھا. اس عظیم و رفت شہر پناہ پر جگہ جگہ 250 کوہ پیکر برج اور 100 دیو ہیکل برجی دروازے تھے. دروازے موٹے فولاد کے تھے، ان پر پیتل کے دبیز پترے چڑھے ہوئے تھے جنہیں چوپی دار کیلوں سے پیوست کیا گیا تھا. کورش نے اس ناقابل تسخیر شہر پناہ کا محاصرہ ڈال دیا. سپار میں شکست کھانے کے باوجود بلیشہ راس کی فوجیں مقابلے کے لیے تیار تھی. دشمن کی یلغار روکنے کے لیے ایمو گوربیل پر تیل کے بڑے بڑے کڑاہے اور پتھروں کے انبار تھے تاکہ شہر پناہ کی بلندی سے حملہ آور فوج پر کھولتے ہوئے تیل، آگ اور پتھروں کی بارش برسائی جا سکے. 350 فٹ اونچی فصیل پر کھڑے ہو کر جہاں سے ہر شے کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر اور کمتر نظر آتی تھی، کالدانی افسروں نے کورش کے لشکروں کا تمسخر اڑایا اور کہا، ایرانیوں یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس شہر کی حفاظت دیوتا کرتے ہیں. تم ایمو گوربیل کے پتھروں سے سر ٹکرا کر مر تو سکتے ہو لیکن اسے پتہ نہیں کر سکتے. اور یہ بات کچھ غلط نہ تھی، اتنی بلند اور چوڑی فصیل کو سر کرنا کسی انسانی لشکر کے بس میں نہ تھا. کورش نے حبخہ منشی سرداروں اور اس کے مہم کے خاص سالاروں گوبارو، گاؤ برادا اور گاندرا تاز سے مشورہ کر کے شہر کا محاصرہ اٹھا لیا اور کئی ماہ کی ناکام کوششوں کے بعد لشکر کو لے کر مغرب کی طرف جھیل سمی زامیس پر چلا گیا جہاں کے سردار حنانی نے کے خفیہ گماشتوں اور رمویت کے جاسوسوں کے بقول ایرانی سپاہی کھیل تماشوں میں مصروف ہو گئے تھے. تو یہ سب کچھ ہو گزرا تھا اور ان واقعات کے بعد دنائے فرات کی گویائی سلب ہوئی تھی یا اس نے چپ کا روزہ رکھا تھا. جیسا کہ دربار اسا گیلا کے واقع نویسوں نے خبر مٹی کے الواح پر لکھی تھی. حاشیہ نمبر 1، مرزا عباس علی شوستری کے ایران نامہ اور ونڈرس آف دا پاسٹ نے ایمو گوربیل کی وہی بلندی اور چوڑائی بتائی گئی ہے جو ہم نے درج کی ہے، یعنی ہیروڈوٹس بلندی 200 کیوبک فٹ یعنی 300 فٹ اور چوڑائی 50 کیوبک فٹ یعنی 75 فٹ بتاتا ہے. اس فصیل کا محیط 480 فرلانگ 60 میل لکھا ہے. ٹوکیٹس، ٹیلنی اور ٹیلنی بھی یہی محیط رومی میلوں کے حساب میں 60 میل بیان کرتے ہیں. البتہ یونانی مورخ ایسٹرا ابویا محیط 385 فرلانگ تقریباً 48 میل بیان کرتا ہے. نمبر دو, مرزا عباس علی شوستری نے ایران نامہ میں بعینہ یہی الفاظ نقل کیے ہیں. تاکہ انہیں آگ میں پختہ کرنے کے بعد دفتر شاہی میں رکھا جا سکے, ان کے نزدیک یہ سب کچھ ایرانیوں کے حملے اور محاصرے سے زیادہ دہشت انگیز تھا. کوئی نہ جانتا تھا کہ ان پرخطر ایام میں ایرانی لشکر باول سے 15-16 میل دور جھیل سمیر انیس پر چھاونی ڈالے بیٹھے تھے. مقدس گھما باب علیہ پر کیوں آ بیٹھا ہے جو رب بل کی چوکھٹ کہلاتا ہے؟ کیا وہ بابل پر آنے والی مصیبت کے بارے میں دیوتاؤں اور علیہوں کے اشارے غیبی کا منتظر ہے, یا اسے کسی ایسے مرد اسرار کا انتظار ہے جو فتح کی نوید لے کر آیا چاہتا ہے؟ بلیشا راز کے فوجی جوان ابھی تک پوری طرح چوکس و چوبند تھے. شہر پناہ سے باہر فرات کی دریائے بندرگاہ پورے علاقے اور مضافیاتی بستیوں پر بھی سپاہیوں کی کڑی نظر تھی, جہاں غلے, کپڑے, زیتون, کھجور, انگور کی شرابوں اور دیگر اجناس کے تاجر پھنسے رہتے تھے. زمانہ جنگ میں بھی لوگوں کا ہجوم سا رہتا تھا. جاسوسوں اور خفیہ گماشتے بیرونی شہر دیہات میں گھوم پھر کر دشمن سے متعلق معلومات حاصل کرتے. کوئی اجنبی شخص شہر میں داخل نہ ہو سکتا تھا, پھر فتح کی نوید لے کر کون آتا؟ اس واقعے پر دن, ہفتے, مہینے گزرتے چلے گئے, مگر مقدس گوما کی بہت سے سکوت نہ ٹوٹی. اب تو چوتھا مہینہ ختم ہو رہا تھا. لوگ سوچنے لگے تھے کہ فکر تشویش سے کیا حاصل, جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا. البتہ فال نکالنے والے, خوابوں کی تعبیر بتانے والے حکیموں, جادو ٹونا کرنے والے اور کالائن جاننے والے جادوگروں, سارے مخفی کے غیب دانوں, پانسا پھینکنے والے ماہروں, بھوت پریت اور جنات کے روحانی عالموں, افکال نجوم کے درمیان ان کی منازل دیکھنے اور فاصلوں کی پیمائش کرنے والے ستارہ شناسوں, اور ہیکلوں اور موبتوں میں مندروں میں بھجن گانے والے کاہنوں, پروہتوں, پجاریوں میں ابھی قیاس آرائیاں ہوتی تھی. کوئی سمجھتا اس پر کسی طاقتور آسیب پس آیا ہے جس نے اس کی قوت گفتار چھین لی ہے؟ کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ بل مردو اس سے ناراض ہو چکا ہے. کوئی اس یقین کا اظہار کرتا کہ رب شماس نے اس پر اپنا عطاب داخل کیا ہے؟ کسی کا خیال تھا کہ شامی ساحروں ہاروت اور ماروت نے اس پر جادو پھونک دیا ہے. حاشیہ نمبر ایک, ہاروت اور ماروت کو قرآن میں مالکین کہا گیا ہے. ابن جریر, ابن کثیر, ابن منظر, ابن ابی حاتم, ابن مردویا, طالبی, واحری, ظاہری اور سیوتی وغیرہ انہیں فرشتے قرار دیتے ہیں. بعض مفسرین نے بھی انہیں فرشتہ صفت انسان لکھا ہے. قرآن میں حضرت یوسف کو بھی فرشتہ بتایا گیا ہے. مہاذا بشرن ان ہاذا الا مالک کریم, سورہ یوسف رکو نمبر 4. مگر حضرت یوسف فرشتے نہیں, انسان تھے. حسن دہاک ابن عباس ہاروت و ماروت کو بادشاہ سمجھتے تھے. قرطبی نے مالکین سے جبرائیل اور میکائیل مراد لی ہیں. بعض مفسرین نے ان الفاظ کا اطلاق داؤد و سلمان پر بھی کیا ہے. بعض ہاروت و ماروت کو دو قبیلے بھی قرار دیتے ہیں. سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر میں انہیں شامی امیر لکھا ہے. تفسیر کبیر میں ہاروت و ماروت صفاتی نام ظاہر کیے گئے ہیں. ان کے اصل نام حجی بن اور زکریان بن ادو ہیں. دونوں بنی اسرائیل سے تھے. اہل بابل دریائے دجلہ کو دکاتلہ اور فرات کو پراتو کہتے تھے. ہینڈرک وان لون سے ہر شخص بزرگ گوما کی خاموشی کو اپنے ہی خیال کے معنی پہناتا تھا, لیکن وہ خاموشی ایسی تھی جس نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تھا اور وہ حیران تھے. آخر عرض کالدیا کا غیب دان بولتا کیوں نہیں؟ ستاروں کا محرم راز آسمان کے سینے میں چھپے اسرار کیوں فاش نہیں کرتا؟ دجلہ و فرات کا عظیم دانشور کیوں نہیں بتاتا کہ بابل پر کون سی ناگہانی آفت ٹوٹنے والی ہے؟ شہر کی وہ رونقیں جو آیا میں محاصرہ میں مان پڑ گئی تھی, وقت کے ساتھ ساتھ پھر لوٹ آئی تھی. ایش و عشرت کے ہنگامے پھر جاگ اٹھے تھے. دریائے بندرگاہوں پر قصبیوں کی آمد و رفت پھر جاری ہو گئی تھی. شہوانی دیوی دیوتاؤں کے مندروں میں وصل و اخلاط کی کوشش رکھنے والے نوجوان جوڑوں کی حاضری بڑھ گئی تھی, لیکن نہرے کبار کے ساتھ ساتھ عبرانی غلاموں کی بستی تل ابی پر مایوسیوں کے سائے کچھ اور طویل ہو چکے تھے, کیونکہ قورش بابل پر فیصلہ کن حملہ کیے بغیر آگے بڑھ گیا تھا. اور اس کے لشکر میں کئی میل دور جھیل سنیر امیز کے کنارے تفریحات میں مشغول تھے. اس صورتحال میں عبرانیوں کو مایوس کر دیا تھا. وہ اپنے تاریخ عبادت خانوں میں آہوں اور سسکیوں کے درمیان رب الافواج کو یاد کرتے اور انہیں کالدانیوں کی غلامی سے نجات دلانے کی دعائیں کرتے کہ وہ کب انہیں غلامی سے نجات دلائے گا.